جیسا کہ ان صاحب نے کہا کہ ہلال احمر کے افراد اس قاعدے سے مستثنی قرار دے دیے جائیں، اس بات کی وہاں گنجائش ہے جہاں اقدار کو انسانی اقدار نہیں سمجھا جاتا ہے۔ انسانی اقدار کی گفتگو تو ہے مگر اس پر عمل نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ عراق کی بعض پارٹی کے افراد اس فکر میں ہوں گے کہ بین الاقوامی اصول کیا ہیں۔ ان کے نزدیک انسانی اقدار وہ نہیں ہیں جن کی تعلیم انبیاء علیہ السلام نے دی ہے۔ ان کے نزدیک انسان کی اہمیت ایمان کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ انسان کی اہمیت شقاوت اور خونریزی اور اس سے بھی زیادہ برے اعمال کی بنیاد پر ہے۔ جب ان کے نزدیک انسانی اقدار وہ نہیں ہے جو انبیاء نے تعلیم دیے اور ان کا خبیث نفس تمام میدانوں میں پہلے ہی گمراہ ہے، تو پھر ان سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ بین الاقوامی اصولوں پر عمل کریں گے۔ کیا یہ کسی اصول پر عمل کریں گے؟ کیا وہ افراد جنہوں نے مختلف تنظیموں اور اداروں سے متعلق حقوق اور نہ جانے اس طرح کے کتنے ادارے تشکیل دیے ہیں، وہ خود ان بین الاقوامی اصولوں پر کاربند ہیں؟ آپ لوگوں کو ان افراد سے کوئی توقع وابستہ نہیں رکھنی چاہیے جو اس طرح کے مسائل کو اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ امدادی ٹیم کے افراد یا ہلال احمر کے افراد ہر جگہ ان قواعد سے پرے ہیں۔ آپ کو ان سے یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ میدان عمل میں بھی وہ لوگ اس طرح ہوں گے۔ عملی طور پر یہ افراد ایسے نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک اقدار انسانی اقدار نہیں ہیں، بلکہ تمام مسائل اسی طرح ہیں۔ میں نے بعض کا ذکر کیا، آپ خود مطالعہ کیجئے اور دیکھیے کہ سابقہ حکومت شاہ کے دور میں تمام مقامات پر افراد کیا تھے، شیر کی اہمیت کیا تھی، روشن فکر افراد کی اہمیت کیا تھی، روشن فکر افراد کے نزدیک اس وقت اقدار کیا تھے، انسانوں کی اہمیت کس بنیاد پر تھی۔ اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دراصل یہاں دو راستے ہیں، ایک راستہ انبیاء کا ہے اور دوسرا راستہ شیاطین اور دیگر افراد کا ہے۔ اس زمانے میں انسانی اقدار کچھ اور ہیں اور انسان کو اہمیت کا حامل جانتے ہیں۔ یہاں انسان کی اہمیت نہ حیوانات کی بنیاد پر ہے، نہ جمادات کی بنیاد پر، اور نہ ہی اس بات پر کہ اس کے پاس کتنا مال اور کتنی دولت ہے، بلکہ اس راہ میں انسان کی اہمیت اس کے باطن کی بنیاد پر ہے۔ یہاں انسان کی اہمیت علم کی بنا پر ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے اور اچھے اخلاق کی بنیاد پر ہے۔ انشاءاللہ خدا ہماری اور آپ کی مدد کرے کہ ہم انبیاء کے بتائے ہوئے اقدار کو اپنائیں، ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔
اسلامی انقلاب، مغرب کا سیاسی اور فوجی تسلط۔ جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا، اس دور میں ایران کی شاہی حکومت کو مغرب کی مکمل حمایت حاصل تھی اور وہ عوام پر استبدادی حکومت کر رہی تھی۔ رضا شاہ ملک میں دین و مذہب کا صفایا کرنے کے منصوبے پر تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اور خواتین کے حجاب پر پابندی عائد کرنے کے بعد اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ اسلامی لباس اور چادر اور حجاب کے بجائے خواتین کو مغربی لباس پہننے پر مجبور کرے، لیکن دوسری جنگ عظیم کے شروع ہوتے ہی دنیا کی ساری توجہ ہٹلر کو ختم کرنے پر لگ گئی، اور یہی وہ موقع تھا جب رضا شاہ کو یہ موقع ملا کہ وہ بعض دیگر نظریات اور رجحانات کا بھی تجربہ کرے۔ رضا شاہ نے ان نظریات اور رجحانات کا تجربہ کرنے کے لیے اس بات سے غافل کہ اسے امریکہ اور برطانیہ کا سہارا لینا چاہیے، نازی جرمنی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ رضا شاہ نے اپنے مغربی آقاؤں کی مرضی کے خلاف ہٹلر کی طرف اپنا جھکاؤ ظاہر کر دیا تھا، اور یہی اس کی تباہی کا باعث بھی بنا۔ اب تہران پر قزاقوں، روسیوں اور متفقین کی فوجوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ نازیوں کے تسلط کا خاتمہ کرنے کے بعد تسلط پسند ملکوں کی فوجیں تہران سمیت ملک کے دیگر شہروں میں دندناتی پھرتی تھیں، اور ہٹلر کی حکومت کے خاتمے کے بعد ہی رضا شاہ کی بھی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور بہت جلد انہی ملکوں نے جنہوں نے رضا شاہ کو تخت حکومت پر بیٹھایا تھا وہی اب اس کو اقتدار سے نیچے اتار پھینکنے کے لیے آمادہ ہو چکے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو تخت حکومت سے بے دخل کر دیا۔ اب سامراجی حکومتوں کو ایران میں اپنے طویل المیاد منصوبے پر عمل کرنے کے لیے کسی اور پٹھو حکمران کی تلاش تھی۔ باپ ملک سے جلا وطن ہو چکا ہے، بیٹا اس کی جگہ تخت حکومت پر بیٹھ جاتا ہے، ان کا فرما روا بن جاتا ہے مگر اپنے آقاؤں کا مکمل فرما بردار رہتا ہے۔ ایران میں تخت حکومت پر محمد رضا کے بیٹھنے کے بعد ملک میں ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، اور یوں ملک کے تمام معاملات میں امریکہ اور مغرب کی کھلم کھلا مداخلت عام ہو جاتی ہے۔ مغربی ملکوں کی مداخلت ہر طرح کی قوم پرستی سے منافات رکھتی تھی، اور تیل کی صنعت کو قومیائے جانے جیسے اہم ترین موضوع سے تضاد رکھتی تھی۔ تیل کی صنعت کو قومیائے جانے کا بل مصدق حکومت کے دور میں پارلیمنٹ سے منظور ہو چکا تھا، اور یہ قانون مغربی تسلط پسندوں کے مفادات سے مکمل طور پر تضاد رکھتا تھا۔ سے 19 اگست کی بغاوت کرائی گئی۔ اس بغاوت کا مقصد یہی تھا کہ امریکہ اور مغرب کا تسلط ایران پر باقی رہے، اور ایران کے قدرتی ذخائر کو یہ طاقتیں دونوں ہاتھوں سے لوٹتی رہیں، اور اس بغاوت کے بعد ایران میں دین و مذہب کا صفایا کرنے کا منصوبہ تیزی سے جاری رہا۔ ٹیلی ویژن پر فحش فلموں کا دکھایا جانا، شراب خانوں میں شراب و کباب کی محفلوں کو رواج دیا جانا، اور عریانیت و جنسی اختلاط اور اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں مغربی فیشن کو عام کرنا اسی منصوبے کا حصہ تھا۔ یہ وہ منصوبہ تھا جو ایران کے عوام کے عقائد سے کسی بھی لحاظ سے نہ تو میل کھاتا تھا، اور نہ ہی اس کو ایران کے عوام ماننے کے لیے تیار تھے، اور اسی وجہ سے حکومت کے خلاف عوام میں ناراضگی بڑھتی گئی، اور بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ ایران میں اسلامی انقلاب کے برپا ہونے کی ایک بڑی وجہ دین کے خلاف حکومتی اقدامات پر عوام کی ناراضگی تھی۔ ایران کے عوام جانتے تھے کہ اسلام ہی ایران کو مغربی تسلط سے نجات دلا سکتا ہے، اور پھر وہ مرحلہ بھی آ گیا جب انہوں نے ایران میں شاہ اور شاہ کے مغربی حامیوں اور آقاؤں کی بساط ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لپیٹ کر رکھ دی۔